السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے امریکہ کی طرف سے 30 کروڑ ڈالر کی فوجی امداد معطل کرنے کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ رپورٹ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ رقم پاکستان کی طرف سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اٹھنے والے ان اخراجات پر مبنی تھی جو امریکہ کی طرف سے واجب الادا تھے۔ شاہ محمود قریشی کے اس بیان سے ایک روز قبل پینٹاگون نے کہا تھا کہ وہ یہ امداد معطل کر رہا ہے کیونکہ پاکستان ملک کے اندر موجود دہشت گرد گروپوں کے خلاف مناسب حد تک کاروائی نہیں کر رہا ہے۔ امریکہ نے افغانستان میں جنرل جان نکلسن کی جگہ جنرل آسٹن اسکاٹ ملر کو نیٹو فوجوں کا کمانڈر مقرر کیا ہے۔ وہ افغانستان میں طویل عرصے سے جاری جنگ کے دوران امریکہ کے 17ویں کمانڈر ہوں گے۔ میانمار کی ایک عدالت نے گزشتہ سال راخین میں ہونے والے روہنگیا مسلمانوں کے قتل عام کی تحقیقات کرنے والے غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کے 2 صحافیوں کو 7 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ اور صومالیہ کے دارالحکومت موگدیشو میں اتوار کے روز ایک خودکش کار بم دھماکہ ہوا ہے جس میں کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ برازیل کے قدیم ترین میوزیم میں لگنے والی محیب آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ 200 سالہ قدیم اس قومی میوزیم میں 2 کروڑ کے قریب نوادرات رکھے ہوئے تھے۔ ایران نے شامی حکومت کی ان فوجی کاروائیوں کی حمایت کا اعلان کیا ہے جو وہ اپوزیشن کے باقی رہ جانے والے مضبوط ٹھکانوں پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ امریکہ میں آج لیبر ڈے منایا جا رہا ہے، جس میں امریکی کارکنوں اور ملکی معیشت میں حصہ لینے والوں کو خراج پیش کیا جاتا ہے۔ آج عام تعطیل ہے۔ یہ تھیں شہ سرخیاں، اور تفصیلی چند لمحے کے بعد۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے امریکہ کی طرف سے 30 کروڑ ڈالر کی فوجی امداد کو معطل کرنے کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ رقم پاکستان کی طرف سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اٹھنے والے ان اخراجات پر مبنی تھی جو امریکہ کی طرف سے واجب الادا تھے۔ شاہ محمود قریشی کے اس بیان سے ایک روز قبل پینٹاگون نے کہا تھا کہ وہ یہ امداد معطل کر رہا ہے کیونکہ پاکستان ملک کے اندر موجود دہشت گرد گروپوں کے خلاف مناسب حد تک کاروائی نہیں کر رہا ہے۔ تاہم پاکستانی وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ امریکی امداد کی معطلی نہیں ہے، کیونکہ یہ امداد نہیں ہے، یہ پاکستان کی اپنی رقم ہے جو پاکستان نے خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے خرچ کی تھی، اور معاہدے کے تحت امریکہ کو یہ رقم واپس کرنا تھی۔ پینٹاگون کی طرف سے یہ اعلان امریکی وزیر خارجہ کے دورے پاکستان سے محض 2 روز قبل کیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے ہمراہ امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل جوزف ڈنفرڈ بھی بدھ کے روز پاکستان آ رہے ہیں۔ پاکستان کے دورے کے بعد وہ بھارت جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد یہ امریکہ کا پہلا اعلی سطحی دورہ ہوگا۔ امریکہ نے افغانستان میں جنرل جان نکلسن کی جگہ جنرل آسٹن اسکاٹ ملر کو نیٹو فوجوں کا کمانڈر مقرر کیا ہے۔ کمپان سپرد کرنے کی تقریب اتوار کے روز کابل میں منعقد ہوئی۔ جنرل ملر 2001 میں افغانستان میں آنے والے اولین امریکی فوجی افسروں میں سے ایک تھے۔ انہیں 2013 میں واپس امریکہ بلا لیا گیا، جہاں انہوں نے اسپیشل آپریشنز کی قیادت کی۔ عائشہ تنظیم کے ساتھ شہناز عزیز نے اس رپورٹ میں بتایا ہے، افغانستان میں نیٹو اور امریکی صدر کے نئے سربراہ جنرل آسٹن ملر افغانستان کے لیے نئے نہیں ہیں۔ 2001 میں یہاں آنے والے پہلے امریکی فوجیوں میں وہ شامل تھے، لیکن اب ان کے نئے فرائض کسی جنگ لڑنے سے زیادہ ہوں گے۔ جنرل ملر کو ایک فوجی کے ساتھ ساتھ ایک سفارتکار بھی بننا ہوگا۔ موجودہ انتظامیہ کا واحد فوکس یہ لگتا ہے کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لایا جا سکے، اور نظریہ یہ ہے کہ نئے کمانڈر اس رول سے بخوبی واقف ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں،
We know the military component is only one part of this conditions-based strategy. It's necessary in order to create space for the political progress.
جنرل ملر کہہ رہے ہیں ہم اس سے واقف ہیں کہ فوجی پہلو حالات پر مبنی اس دفاعی حکمت عملی کا محض ایک حصہ ہے, کسی سیاسی پیش رفت کو جگہ دینے کے لیے یہ ضروری ہے. صدر اشرف غنی نے طالبان کو جنگ بندی کی پیشکش کی ہے اور کہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کسی بھی جگہ غیر مشروط مذاکرات کے آغاز کے لیے تیار ہیں. طالبان نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا ہے. امریکی کمانڈروں کو بظاہر ان کے فیصلے کے پیچھے کوئی بیرونی ہاتھ نظر آتا ہے. سبکدوش ہونے والے کمانڈر جنرل جان نکلسن کا کہنا تھا,
To the Taliban, I say, you don't need to keep killing your fellow Afghans. You don't need to keep killing your fellow Muslims. Whose voice is more important? The outsiders who are encouraging you to fight or the voice of your own people who are encouraging you to peace?
وہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان سے میں کہوں گا کہ آپ کو اپنے افغان ہم وطنوں کو ہلاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے مسلمانوں کو ہلاک کرنے کی کسی کی آواز زیادہ اہم ہے. وہ باہر کے وہ لوگ جو لڑنے کے لیے آپ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں یا آپ کے اپنے لوگوں کی آواز جو امن کے لیے آپ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. امریکی اور افغان عہدیدار ایک عرصے سے پاکستان پر الزام عائد کرتے آئے ہیں کہ وہ افغان طالبان کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کر رہا ہے. اسلام آباد اس الزام کی تردید کرتا ہے. اور اب کچھ مزید خبریں. میانمار کی ایک عدالت نے گزشتہ سال راخین میں ہونے والے روہنگیا مسلمانوں کے قتل عام کی تحقیقات کرنے والے غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کے دو صحافیوں کو 7 سال قید کی سزا سنا دی ہے. عدالت نے دونوں صحافیوں کو خفیہ سرکاری دستاویزات حاصل کرنے اور اپنے پاس رکھنے کا جرم ثابت ہونے پر نو آبادیاتی دور کے قانون آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت سزا سنائی ہے. دونوں صحافیوں 32 سالہ والون اور 28 سالہ کیو سوئی او نے عدالت کے روبرو فرد جرم سے انکار کرتے ہوئے موقف اختیار کیا تھا کہ پولیس نے راخین میں جاری مظالم سے متعلق ان کی تحقیقات روکنے کے لیے انہیں خفیہ سرکاری دستاویزات کے مقدمے میں پھنسایا. دونوں صحافیوں نے عدالت کو بتایا تھا کہ وہ دو پولیس افسران نے ہی ینگون شہر کے ایک ریستوران میں مذکورہ دستاویزات ان کے حوالے کی تھیں, جس کے کچھ ہی دیر بعد پولیس نے انہیں دستاویزات سمیت گرفتار کر لیا تھا. صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو میں اتوار کے روز ایک خود کش کار بم دھماکہ ہوا جس میں کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے. وائس آف امریکہ کے نمائندے ارش عرب اسدی نے یہ رپورٹ دی ہے کہ عسکریت پسند گروپ الشباب نے دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. حکومت کا ایک مقامی حملے کا نشانہ حکومت کا ایک دفتر مقامی حملے کا نشانہ بنا اور دفتر کے ساتھ ساتھ قریبی اسکول کی عمارت بھی تباہ ہو گئی جس میں اسلامی تعلیمات دی جاتی تھیں, لیکن اسکول کے اکثر طلبا حملے کے وقت اس سے دور تھے. برازیل کے قدیم ترین میوزیم میں لگنے والی مہیب آگ پر قابو پا لیا گیا ہے. ادارے کے ترجمان روبرٹو روبادے نے پیر کے صبح یہ بات بتائی. انہوں نے مکمل طور پر آگ بجھانے میں چند گھنٹے اور لگیں گے. 200 سالہ قدیم اس قومی میوزیم میں 2 کروڑ کے قریب نوادرات رکھے ہوئے تھے. برازیل کے صدر مشل تیمر نے اسے ناقابل تلافی نقصان قرار دیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ 200 سال پرانا کام تحقیق اور علم ضائع ہو گیا ہے. یہ انتہائی افسوسناک ہے. برازیل کے وزیر ثقافت کا کہنا تھا کہ نقصان کی تلافی نہیں ہو سکتی, تاہم ان کا کہنا تھا کہ بہت سے نادر نمونوں کو بچا لیا گیا ہے. کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے کیونکہ جب آگ لگی تو میوزیم بند تھا. ایران نے شامی حکومت کی ان فوجی کاروائیوں کی حمایت کا اعلان کیا ہے جو وہ اپوزیشن کے باقی رہ جانے والے مضبوط ٹھکانوں پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے. اس نے زور دیا ہے کہ شمال مغربی ادلب کے علاقے کو دہشت گردوں سے پاک ہونا چاہیے. ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ ساتھ صدر بشار اسد سے ملاقات کے لیے پیر کے روز دمشق کا دورہ کیا. اسد کی فورسز نے, جنہیں روس اور ایران کی فوجی مدد حاصل ہے, حالیہ برسوں میں بڑے شہروں کو دوبارہ قبضے میں لے لیا ہے اور اکثر اپوزیشن جنگجوؤں اور شہریوں سے معاہدے کیے گئے ہیں جو انہیں ادلیب چھوڑنے کی اجازت دیتے ہیں. امریکہ میں آج لیبر ڈے منایا جا رہا ہے جس میں امریکی کارکنوں اور ملک کی معیشت کو حصہ لینے والوں کو خراج پیش کیا جاتا ہے. 28 جون 1884 کو کانگریس نے ایک بل کے ذریعے منظوری دی تھی کہ ہر سال ستمبر کے پہلے پیر کو لیبر ڈے منایا جائے گا اور اس دن قومی تعطیل ہوگی. اس موقع پر امریکی شہروں میں ٹریڈ اور لیبر یونینوں کو خراج پیش کرنے کے لیے پریڈز ہوتی ہیں اور کارکنوں اور ان کے خاندانوں کو محسوس کرنے کے لیے میلے منعقد کیے جاتے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے، رائے دیجئے۔ ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں، sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان میں 4 ستمبر کو صدارتی انتخابات منعقد ہو رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے حکمراں اتحاد نے عارف الوی کو نامزد کیا ہے، جبکہ اپوزیشن جماعتیں اب تک ایک متفقہ امیدوار لانے میں ناکام رہی ہیں۔ اگرچہ اب بھی پیپلز پارٹی اور حزب مخالف کی دوسری جماعتوں کو توقع ہے کہ آخری لمحوں تک ایک نام پر اتفاق کا امکان موجود ہے۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسلام آباد سے عاصم علی رانا۔
چیف جسٹس پاکستان جسٹس ثاقب نثار نے ڈی پی او پاک بدن تبادلہ از خود نوٹس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی بلائیں گے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ڈی پی او پاک بدن رضوان گوندل کے تبادلے سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت کی۔ عدالتی حکم پر خاتون اول بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور فرید مانی کا عدالت میں پیش ہو گئے۔ چیف جسٹس نے آئی جی پنجاب سے مکالمے کے دوران ریمارکس دیے کہ آپ نے ڈی پی او کو وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے سے کیوں نہیں روکا، آپ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بھی بات کر سکتے تھے کہ میرے افسر کو براہ راست نہ بلائیں۔ آپ نے کہا آج حاکم کے حکم کی تعمیل فرما دیں۔ جانتے ہیں اگر آپ نے بدنیتی اور ڈکٹیشن کی بنیاد پر حکم جاری کیا تو پھر کیا ہوگا؟ آئی جی پنجاب کلیم امام نے جواب دیا کہ میں عدالت کے رحم و کرم پر ہوں، میں اس وقت اسلام آباد میں تھا، مجھے جب بتایا گیا ڈی پی او راستے میں تھے، حالات کے تناظر میں مجھے حقائق جاننے کے لیے تحقیقات کروانا پڑی، ڈی پی او نے مجھ سے حقائق چھپائے، لڑکی کو روکنے اور چھوڑنے کے شواہد ملے ہیں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ وہ فائل کہاں ہے جس میں ٹرانسفر کے احکامات ہیں، جس پر سرکاری وکیل نے کہا کہ زبانی حکم پر تبادلہ کیا گیا۔ عدالتی استفسار پر پی ایس او حیدر نے کہا کہ میں اس وقت وہاں موجود نہیں تھا، وزیر اعلیٰ نے ڈی پی او اور آر پی او کو چائے کے لیے بلانے کے لیے کہا تھا، ڈی پی او کو فون تبادلے کا علم ہونے کے بعد کیا۔ چیف جسٹس نے وزیر اعلیٰ کے پی ایس او سے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے استفسار کیا کہ کس کے کہنے پر آپ لوگوں کو بلاتے رہے، وزیر اعلیٰ عدالت میں کیوں موجود نہیں، وزیر اعلیٰ کیا خدا ہے، ہم وزیر اعلیٰ کو بھی بلا لیں گے، یہ لوگ کون ہوتے ہیں ایسے حکم دینے والے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پولیس نے بیٹی کے وقار کو برقرار نہیں رکھا، خاور مانیکا کی بیٹی اگر پیدل درگاہ جاتی ہے تو یہ ان کا عقیدہ ہے اور انہیں ایسا کرنے کا حق حاصل ہے، پولیس افسران کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے، احسن جمیل کے خلاف بھی کاروائی ہوگی جس نے وزیر اعلیٰ سے رابطہ کر کے پولیس افسران کو دھکیلا۔ اس موقع پر آئی ایس آئی کے کرنل طارق بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے ان سے پوچھا کہ ایک معمولی سا واقعہ ہوا تھا، اس میں آئی ایس آئی کیسے شامل ہو گئی، آپ نے کیوں فون کر کے مداخلت کی؟ کرنل طارق نے کہا کہ میں اور رضوان گوندل اکٹھے ٹریننگ کرتے رہے ہیں، مجھے ایک مشترکہ دوست نے واقعے کے بارے میں بتایا، میں نے رضوان گوندل کو ذاتی حیثیت میں فون کیا، رضوان گوندل سے کہا کہ کسی ڈیرے پر جانے کی ضرورت نہیں۔ چیف جسٹس نے آئی ایس آئی کے کرنل طارق سے کہا کہ میں آپ کے حوالے سے ادارے سے تحقیقات کرواؤں گا، اگر آپ کو اختیار حاصل ہے تو آپ کون ہوتے ہیں ذاتی حیثیت میں مداخلت کرنے والے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ خبر مانیکا کے دوست احسن جمیل نے کہا کہ مانیکا خاندان کے ساتھ کئی سالوں سے تعلق ہے، عدالت جو حکم دے گی ہر انکوائری کے لیے حاضر ہوں گا۔
میں عدالت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس میٹر کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور عدالت مائی باپ ہے، جو کچھ جج صاحب نے فرمایا میرے سر ماتھے پر قبول ہے، میں عدالت کے ہر حکم کی ایز اے گڈ سٹیزن تعمیل کروں گا، جس انکوائری میں مجھے بلایا جائے گا میں جاؤں گا۔ عثمان بزدار سی ایم تے میں سائل ہوں، یہ میرا تعلق ہے۔
خبر مانیکا نے عدالت کے روبرو بیٹی کے ساتھ پولیس کی بدتمیزی کا واقعہ بتاتے ہوئے کہا کہ پولیس افسران شراب پی کر ڈیوٹی کر رہے تھے، پاک پتن پہنچا تو بچی کانپ رہی تھی، میں نے ڈی پی او کو واقعے کے بارے میں بتایا لیکن انہوں نے 22 اگست تک کچھ نہیں کیا، جس پر چیف جسٹس نے خبر مانیکا سے واقعے پر معذرت کی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہر کوئی عدالت سے جھوٹ بول رہا ہے۔ آئی جی پنجاب وزیر اعلیٰ ہاؤس کے معاملے پر مکمل تحقیقات کریں۔ کیس کی سماعت ایک ہفتے کے لیے مؤخر کر دی گئی۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
سامعین، ہم معذرت چاہتے ہیں، یہ عاصم علی رانا کی وہ رپورٹ تھی جس میں وہ بتا رہے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا مانیکا کے سابق شوہر خاور مانیکا کو روکے جانے اور ڈی پی او پاک پتن کے تبادلے سے متعلق اسخود نوٹس کیس میں سپریم کورٹ نے دو انکوائریز کا حکم دیا ہے۔ ایک تفتیش تبادلے میں سیاسی اثر و رسوخ کے معاملے پر، جبکہ دوسری انکوائری مبشرہ مانیکا کے ساتھ پیش آنے والے واقعے پر کی جائے گی۔ اس سماعت میں آئی ایس آئی کے کرنل طارق بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ تو اس کی رپورٹ آپ نے سنی عاصم علی رانا کی زبانی۔ پاکستان اور افغانستان کے وزرائے خارجہ نے افغانستان پاکستان ایکشن پلان فار پیس اینڈ سالیڈیریٹی کے فریم ورک کے تحت باہمی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فریم ورک دونوں ملکوں کے مابین تمام معاملات پر بات چیت کرنے کے لیے ایک جامع ادارتی فریم ورک ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغانستان کے وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی کے ساتھ فون پر ہونے والی گفتگو کے دوران کہا کہ افغانستان کے امن و استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کا یادہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ دونوں ملکوں کا امن و خوشحالی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ ہے محمد جلیل کی۔
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اتوار رات گئے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ ان کے بقول امریکی امداد کی معطلی نہیں ہے،
اور یہ وہ پیسہ ہے جو پاکستان نے اپنے وسائل سے خرچ کیا ہے، اور یہ انہوں نے ہمیں ریمبرس کرنا تھا۔ ہمارا پیسہ ہے، ہم نے خرچ کیا ہے، اور جو ہمارے شیئرڈ آبجیکٹیوز ہیں، امن، استحکام اور دہشت گردی کی بے کنی کے لیے جو ہم نے پیش رفت کی ہے اور جو پاکستان نے جانی اور مالی قربانی دی ہے، اس کی طرف جو ہمارا پیسہ خرچ ہوا تھا وہ ہمارا انہوں نے ریمبرس کرنا تھا، جو فی الحال ان نے نہیں دیا۔
وزیر خارجہ کے بیان سے ایک روز قبل پینٹاگون نے کہا تھا کہ وہ یہ امداد اس لیے معطل کر رہا ہے کیونکہ پاکستان نے ملک کے اندر مبینہ طور پر موجود دہشت گرد گروپوں کے خلاف مناسب حد تک کارروائی نہیں کر رہا ہے۔ پینٹاگون کی طرف سے یہ اعلان امریکہ کے وزیر خارجہ مائیک پامپیو کے دورے پاکستان سے محض چند روز قبل کیا گیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کے ہمراہ امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل جوزف ڈینفورڈ بھی بدھ کے روز پاکستان آ رہے ہیں۔ اسلام آباد میں قائم انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ڈائریکٹر نجم رفیق نے پیر کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
چونکہ یہ کولیشن سپورٹ فنڈ اس لیے بند کیا گیا ہے کہ پاکستان ملیٹنٹس، خاص کر کے حقانی نیٹ ورک کے خلاف کوئی خاطر خواہ ایکشن نہیں لے پا رہا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کو ایک میسج دیا گیا ہے کہ وہ اس چیز کے لیے تیار رہیں کہ انہیں ایک بہت سخت قسم کا پیغام پومپیو صاحب کی طرف سے آنے والا ہے ریگارڈنگ حقانی نیٹ ورک۔
دوسری طرف شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کریں گے، اور ان کے بقول جب 5 ستمبر کو امریکہ کے وزیر خارجہ پاکستان آئیں گے تو ان کے سامنے وہ اپنا نقطۂ نظر رکھیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کا موقف سن کر پاکستان کا موقف بھی ان کے سامنے رکھیں گے۔ ترجمان پینٹاگون کا کہنا ہے کہ پاکستان کی امداد دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی نہ کرنے پر منسوخ کی گئی ہے، تاہم اگر پاکستان اپنا رویہ تبدیل کر لے اور دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا پھر سے آغاز کرے تو امداد بحال کی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف افغان وزارت داخلہ کے ترجمان نجیب دانش نے امریکہ کی طرف سے پاکستان کی امداد معطل کرنے کے اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے اقدامات سے خطے میں دہشت گردی کے خلاف جاری کوششوں میں مدد ملے گی۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایسا کوئی بھی دباؤ جس کی وجہ سے پاکستان دہشت گردوں کے لیے مبینہ امداد بند کر دے وہ ان کے بقول افغانستان اور خطے کے مفاد میں ہوگی۔ پاکستان کی طرف سے افغان وزارت داخلہ کے ترجمان کے بیان پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم اسلام آباد کابل کے ان الزامات کو مسترد کرتا ہے اور اس کا موقف ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی کوئی محفوظ پناہ گاہیں موجود نہیں ہیں جو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہوں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں 4 ستمبر کو صدارتی انتخابات منعقد ہو رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے حکمراں اتحاد نے عارف علوی کو نامزد کیا ہے، جبکہ اپوزیشن جماعتیں اب تک ایک متفقہ امیدوار لانے میں ناکام رہی ہیں۔ اس بارے میں عاصم علی رانا کی ایک رپورٹ۔
پارٹی پوزیشن کے مطابق پی ٹی آئی کے ارکان کی تعداد 251 ہے۔ اتحادی جماعتوں بلوچستان عوامی پارٹی کے 28، ایم کیو ایم کے 20، بی این پی کے 14، جی ڈی اے کے 9، مسلم لیگ کاف کے 6، بی این پی عوامی کے 3، جمہوری وطن پارٹی کے 2، عوامی مسلم لیگ اور ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کا ایک ایک ووٹ ہے۔ یوں اگر تمام ووٹ ملا لیں تو تحریک انصاف 335 کے سکور کے ساتھ سب سے بڑی پارٹی بنتی نظر آ رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے ارکان کی تعداد 144 ہے، متحدہ مجلس عمل کے 40 ووٹ ہیں، جبکہ اپوزیشن اتحاد کا دعویٰ ہے کہ اسے پختونخوا ملی عوامی پارٹی، اے این پی اور نیشنل پارٹی کی حمایت بھی حاصل ہے۔ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے ارکان کی تعداد 14، اے این پی کے 10 اور نیشنل پارٹی کے 5 ارکان ہیں۔ یوں پیپلز پارٹی کو اگر مائنس کر دیں تو نون لیگ کے حمایت یافتہ امیدوار مولانا فضل الرحمان کے 211 ووٹ بن سکتے ہیں۔ اعتزاز احسن نے الیکٹورل کالج کے مطابق صوبوں میں ووٹوں کی تقسیم کے حوالے سے بتایا۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کا ایک ایک ووٹ پورا پورا مکمل ووٹ ہوگا۔ اب رہا وفاق کے 4 صوبے 4 اکائیوں میں برابری کا اصول، وفاقی اصول یہ ہے کہ برابر ہوں گے۔ قومی اسمبلی میں برتری مثال کے طور پہ پنجاب کی ہوگی، لیکن جو صوبائی اسمبلیوں ہیں ان کی برابری اور مساوی ان میں ووٹ ہوں گے، یہ وفاق کا اصول ہے۔
موجودہ الیکٹورل کالج کے مطابق 679 ارکان صدارتی انتخاب میں ووٹ پول کر سکیں گے، جبکہ سادہ اکثریت 341 ووٹ بنتے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں پی ٹی آئی ہدف کے کافی قریب نظر آ رہی ہے۔ دوسری طرف اگر مسلم لیگ نون سمیت اپوزیشن اتحاد اور پیپلز پارٹی متفقہ امیدوار لے آئیں تو سکور 327 بن سکتا ہے، اور اس صورت میں کانٹے کے مقابلے کا بھی امکان ہے۔ صدر نواز لیگ نے واضح کیا کہ مولانا فضل الرحمان کو پیپلز پارٹی کے سوا تمام اپوزیشن جماعتوں کی حمایت حاصل ہے، سربراہ جے یو آئی کسی صورت دستبردار نہیں ہوں گے۔ ادھر صدارتی الیکشن میں متفقہ امیدوار لانے کے لیے اپوزیشن کی سر توڑ کوششیں جاری ہیں۔ پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج شب ہوگا۔ آصف زرداری سے مولانا فضل الرحمان کی ایک اور ملاقات کا بھی آج ہی امکان ہے۔ ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے صدارتی امیدوار عارف الفی اور جہانگیر ترین نے بی این پی مینگل کے سربراہ اختر مینگل سے ملاقات کی، جس میں اختر مینگل نے عارف الفی کو حمایت کی یقین دہانی کرا دی۔ جہانگیر ترین نے اختر مینگل کے 9 مطالبات تسلیم کرنے کا وعدہ کر لیا۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
جیسا کہ آپ سن رہے تھے کہ پاکستان میں 4 ستمبر کو صدارتی انتخابات منعقد ہو رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے حکمراں اتحاد نے عارف الوی کو نامزد کیا ہے، جبکہ اپوزیشن جماعتیں اب تک ایک متفقہ امیدوار لانے میں ناکام رہی ہیں۔ ایسے میں امکانی صورتحال کیا ہو سکتی ہے، اس بارے میں یاسمین جمیل نے ایک تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے۔
پاکستان میں صدارتی انتخاب کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اس بارے میں سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن پاکستان نے بتایا۔
ہمارے چاروں صوبائی اسمبلیوں کے جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں، بڑا چونکہ ہائی پروفائل کا الیکشن ہے تو چیف جسٹس سے متعلقہ ہائی کورٹ ہیں، وہ پریزائڈنگ آفیسر ہوں گے سندھ کے، اسی طرح بلوچستان کے، خیبر پختونخوا کے، اور اس طرح جو ہمارے جو قومی اسمبلی کا جو ہمارا بنے گا پریزائڈنگ آفیسر، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج چیف جسٹس بنیں گے، اور چیف الیکشن کمیشن جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسر ہوں گے۔ پولنگ اسٹیشن وہی ہے، ہماری قومی صوبائی اسمبلیاں بن جائیں گی، اور اسی طرح سے ووٹ ہوں گے جس طرح کہ ہمارے عام طور پر سیکرٹ بائی بیلٹنگ ہے، جیسے اسپیکر قومی اسمبلی کا انتخاب ہوتا رہتا ہے۔
صدارتی انتخاب میں گنتی کے طریقہ کار کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے قمر دلشاد نے کہا،
یہ بڑا آسان طریقہ ہے ہمارے ملک میں، جس طرح آپ کے یہاں صدارتی الیکشن ہوتا ہے امریکہ کا، اسی طریقے سے وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ الیکٹرل کالج بنتا ہے، الیکٹرل کالج میں 333 ہوتے ہیں۔ اس طرح ہمارے ہاں بھی تمام الیکٹرل کالج میں تقریباً کچھ 706 ہیں الیکٹرل کالج میں صدارتی ووٹ جو ہیں، وہ 706 میں اگر ہم 50% کریں تو لازمی شرط ہوتی ہے کہ 351 کے لگ بھگ انہیں ووٹ حاصل کرنے چاہیے، لیکن چونکہ 3 کھڑے ہو گئے ہیں، اب 351 کی شرط نہ رہی، اب جو سمپل میجارٹی میں زیادہ ووٹ حاصل کر لے گا تو وہی صدر مملکت بن سکتا ہے۔
اپوزیشن کے دونوں گروپ آخر اپنے اپنے امیدواروں کے نام پر کیوں ڈٹے ہوئے ہیں، جب اس صورت میں ان کی ناکامی یقینی ہے؟ اس بارے میں یونیورسٹی آف پنجاب لاہور کے پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ کے ایسوسیٹ پروفیسر اور سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر رانا اعجاز احمد کا کہنا تھا۔
تو وہ اب چونکہ اپنی اپنی ایک ان کی انا پرستی کہہ لیں جو بنی ہوئی ہے، کے اوپر چل رہے ہیں، جس سے یہ بھی کلیئر ہو گیا ہے کہ عمران خان کو آنے والے وقتوں میں کوئی ایک مضبوط اپوزیشن کا بھی سامنا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ آپس میں ڈیوائڈ رہیں گے اگر آپ صدارتی الیکشن میں یہ متحد نہیں ہو رہے۔
اور کیا یہ امکان کسی حد تک موجود ہے کہ اپوزیشن ایک نام پر متفق ہو کر صدارتی میدان مار سکتی ہے؟ اس بارے میں نوائے وقت اسلام آباد کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر جاوید صدیق نے کہا،
لیکن اس کے امکانات کم ہیں کیونکہ دونوں طرف سے بہت زیادہ لابنگ اور کنوینسنگ ہو چکی ہے، صورتحال ایسی ہے کہ اس وقت لگتا نہیں ہے کہ دونوں امیدواروں میں سے کوئی بیٹھے گا، لیکن اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں عارف الوی وہ ان کی جو ہے کامیابی یقینی ہے.
اور قمر آفتاب کا کہنا تھا
اپوزیشن کے نمائندے بیٹھ جاتا ہے اور اپوزیشن میں ایک پاورفل شخص جو ہے بڑا باثر وہ مثل اعتزاز احسن ہے. اب اعتزاز احسن ہی کھڑے رہے اور مقابلہ ہو گیا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں انتخابی معاملات میں, تو پھر اعتزاز احسن کا اور عارف عالمی کا مقابلہ بڑا سخت ہوگا اور بڑا اس کے اندر بڑا ایک حیرت انگیز جو ہے وہ رزلٹ آنے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں. اگر تینوں اگر کھڑے رہے دو اپوزیشن کے ایک حکمران جماعتوں سے تو پھر عارف عالمی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, وہ بڑی آسانی کے ساتھ وہ اپنا جو ہے اپنا اچیو کر لیں گے جو اس کا مطلب جو اس کی مطلبہ جو ہے ریکوائرمنٹ جو 40 کی آرام سے لے لیں گے.
یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یورپ آنے والے تارکین وطن کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے, مگر ان لوگوں کی اموات میں اضافہ ہوا ہے جو سمندری راستے سے اپنا ملک چھوڑ کر پناہ لینے پر یورپ کا رخ کرتے ہیں. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ایزابیلے کاکولی کی رپورٹ اسد نذیر کی زبانی.
اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے مہاجرین یعنی UNHCR نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس کا عنوان ہے ڈیسپریٹ جرنی. اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پچھلے سال ترک مکانی کی غرض سے بحر روم کو پار کرتے ہوئے 2276 افراد لقمہ اجل بن گئے. یہ لوگ اپنے علاقوں کی کشیدہ صورتحال سے مایوس ہو کر بھاگنے پر مجبور ہوئے تھے. اکثر بذریعہ لیبیا یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں. UNHCR کے خصوصی نمائندے برائے بحر روم ونسٹ کوچنیل کا کہنا ہے
The reason the traffic has become more deadly is that the traffickers are taking more risk because there is more surveillance exercised by the Libyan.
بحر روم کا یہ سفر اس اعتبار سے اور بھی خطرناک ہو گیا ہے کہ لیبیا کے کوسٹ گارڈز نے نگرانی سخت کر دی ہے, لیکن لوگ ہر قیمت پر یورپ کا سفر کرنے پر مجبور ہیں. پھر ان کو جس طرح کشتیوں میں بھرا جاتا ہے وہ انتہائی خطرناک عمل ہے, چنانچہ کشتیاں ڈوبنے سے اموات واقع ہوئی ہیں. Vincent Kochnil کا مزید کہنا ہے
We still have 19 active conflict in Africa. We still have conflict in the Middle East that are pushing people on the road of exile.
اس وقت بھی افریقہ کے 19 مقامات کی صورتحال کشیدہ ہے. مشرق وسطی میں بھی حالات انتہائی کشیدہ ہیں, چنانچہ لوگ اپنی زندگی کی حفاظت کی خاطر بھاگنے پر مجبور ہوئے ہیں. ہر چند کہ انہیں خطرات سے آگاہ کیا جاتا ہے, مگر اس کے باوجود بحر روم کے راستے وہ یورپ آنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں. اس سال 1095 اموات ریکارڈ کی گئی ہیں. صرف جون کے مہینے میں ہجرت کرنے والے 7 افراد میں سے ایک فرد راستے میں ہلاک ہو گیا. رپورٹ ڈیسپریٹ جرنی کا کہنا ہے کہ ان میں اکثر افراد لیبیا کے راستے یورپ آتے ہیں. جون کے مہینے میں اس طرح کے حادثات کی تعداد 7 ہے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. چین کے صدر شی جن پنگ نے پیر کے روز افریقی سیاسی اور تجارتی لیڈروں کو بتایا ہے کہ چین کی ان کے براعظم میں سرمایہ کاری کا مقصد افریقہ کی ترقی کو بہتر بنانا ہے اور یہ محض مصنوعی منصوبوں کے لیے نہیں ہے. صدر شی نے یہ بیان بیجنگ میں چین افریقہ تعاون کے فورم سے خطاب کرتے ہوئے دیا. ان کا کہنا تھا کہ چین کے افریقہ میں سرمایہ کاری کے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہیں اور وہ افریقہ کے اندرونی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا اور اپنی مرضی اس پر مسلط نہیں کرے گا. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں چند لمحے بعد. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حالات 2 دن تک پرامن رہنے کے بعد اس شورش زدہ علاقے میں پیر کو پھر تشدد بھڑک اٹھا, جس کے دوران کم سے کم ایک شخص ہلاک اور کئی دوسرے شہری زخمی ہو گئے. وادی کشمیر کے جنوبی ضلعے پلوامہ میں بھارتی فوج کی طرف سے پتھراؤ کرنے والے ایک ہجوم پر فائرنگ کے بعد کئی مقامات پر مشتعل نوجوانوں اور سرکاری دستوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں. اس رپورٹ کی تفصیلات بتا رہے ہیں سری نگر سے یوسف جمیل.
نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے جنوبی ضلع پلوامہ میں پیر کو بھارتی فوج کی فائرنگ میں ایک نوجوان کی ہلاکت کے بعد بڑے پیمانے پر مظاہرے پھوٹ پڑے، جن کے دوران کئی مقامات پر مشتعل نوجوانوں اور سرکاری دستوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ ان جھڑپوں میں جو آخری اطلاعات آنے تک جاری تھیں، مزید کئی افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ بھارتی فوج اور دوسرے حفاظتی دستوں نے پلوامہ کے تقریباً ایک درجن دیہات کو گھیرے میں لے کر ایک فوجی آپریشن شروع کیا تھا، جس کا مقصد، جیسا کہ عہدیداروں نے بتایا، اس علاقے میں چھپے ہوئے عسکریت پسندوں کو زندہ یا مردہ پکڑنا تھا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ آپریشن علاقے میں عسکریت پسندوں کی موجودگی کی مصدق اطلاع ملنے پر ہی شروع کیا گیا تھا، لیکن جو ہی فوج گسو نامی گاؤں میں داخل ہوئی، مقامی لوگوں نے گھروں سے باہر آ کر بھارت کے خلاف نعرے لگائے اور پھر ان کا فوج کے ساتھ تصادم ہوا۔ دارالحکومت سری نگر میں بھارتی فوج کے ترجمان نے بتایا کہ اس کے بقول شر پسندوں نے فوج کی گاڑیوں پر پتھر برسائے اور ان میں سوار سپاہیوں پر جان لیوا حملے کیے۔ فوج کی فائرنگ میں کئی افراد زخمی ہو گئے، ان میں سے ایک جس کی شناخت 22 سالہ فیاض احمد وانی کے طور پر کی گئی ہے، بعد میں سری نگر کے ایک اسپتال میں چل بسا۔ اسپتال ذرائع کے مطابق فوج نے نوجوان کے سر میں گولی ماری تھی۔ نوجوان کے فوت ہونے کی خبر پھیلتے ہی پلوامہ کے مزید کئی علاقوں میں پرتشدد مظاہرے پھوٹ پڑے، جن کے دوران متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ پیر کو اس سے پہلے پلوامہ ہی کے نیرا نامی گاؤں میں بھارت نواز علاقائی جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک سرگرم رکن معراج احمد پرہ پر نامعلوم افراد نے قاتلانہ حملہ کیا۔ پولیس نے واقعے کے لیے عسکریت پسندوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے کہا کہ انہوں نے سیاسی کارکن پر اس کے آبائی گاؤں میں گولی چلائی، لیکن وہ اس حملے میں بال بال بچ گیا۔ اس دوران شورش زدہ ریاست کے صحافیوں کی انجمنوں نے پولیس اور دوسری سرکاری ایجنسیوں کی طرف سے صحافیوں، رپورٹروں اور ذرائع ابلاغ سے وابستہ دوسرے کارکنوں کو مبینہ طور پر مختلف بہانے بنا کر ہراساں کرنے اور ان کے کام میں رکھنا ڈالنے کی کارروائیوں کی مذمت کی ہے اور کہا کہ آزادی تحریر و تقریر کو دبانے کی ان کوششوں کی مزاحمت کی جائے گی۔ ان انجمنوں میں، جن میں کشمیر ایڈیٹرز گل بھی شامل ہے، کہا کہ اخبارات کو سرکاری ایجنسیوں کی طرف سے ایسے پیغامات بھیجے جا رہے ہیں جن میں ان اخبارات میں چھپے مواد کے بارے میں وضاحتیں طلب کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ پولیس اخباری رپورٹروں پر ان کے سورسز یا خبروں کے ذرائع کو افشا کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال بھارت میں ایمرجنسی کے نفاذ کے دوران بھی مشاہدے میں نہیں آئی تھی۔ ایڈیٹرز گل کے جنرل سیکرٹری بشیر منظر،
پچھلے کئی دنوں سے بڑی ڈسٹربنگ ٹرینڈز بن رہی ہیں کشمیر میں کہ جرنلسٹ کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے بہت طریقوں سے۔ حال ہی میں جو ایک رپورٹر کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی، پہلے 3-4 دن تو پتہ ہی نہیں کیوں گرفتار کیا گیا، اس پہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی، جا کے 4-5 دن کے بعد اس کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے کمپیوٹر سے کچھ قابل اعتراض مواد نکلا ہے کہیں سے، اسی لیے اس کو اریسٹ کیا گیا ہے۔ لیکن ابھی تک پولیس کلیئر بول نہیں رہی ہے کہ کیا ہوا ہے، یہ رپورٹر کیوں بند ہے۔ جو ہمارے سوتر کہہ رہے ہیں، ہمارے جو ریسورسز کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رپورٹر سے صرف جو اس نے رپورٹس فائل کی ہیں ان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، جو بہت ہی ایک کروڈ اٹیک ہے فریڈم آف پریس پہ۔
پولیس نے ایک ہفتہ پہلے ایک مقامی جریدے کے رپورٹر آصف سلطان کو اس کے گھر پر رات کے 11 بجے چھاپہ ڈالنے کے بعد حراست میں لیا تھا۔ کئی دنوں تک اسے غیر قانونی طور پر حراست میں رکھنے کے بعد پولیس نے سنیچر کے روز رپورٹر کو باضابطہ طور پر گرفتار کرنے کی تصدیق کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ اس کے ہاتھ ایسا مواد لگا ہے جس میں اس رپورٹر کی طرف سے جانے پہچانے دہشت گردوں کو پناہ دینے کے سلسلے میں کی گئی ساز باز میں ملوث ہونا ظاہر ہوتا ہے، تاہم کیس کی تحقیقات ہو رہی ہے۔ ایک بار پھر بشیر منظر،
کشمیر ایڈیٹرز گلڈ کا یہی سٹینڈ ہے کہ سرکار ہو یا کوئی اور بھی ہو، صحافیوں کو ایک فری ایٹموسفیئر دیا جائے کام کرنے کا۔ صحافی خود چاہے جب اس کو پتا ہے کہ میں کون سی چیز رپورٹ کر رہا ہوں، اسے لوگوں تک حقیقت پہنچانی ہے، اس حقیقت میں جو بھی بادہ ڈالے گا یہ سیدھے سیدھے صحافت پہ حملہ قرار دیا جائے گا۔
یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
کراچی میں پچھلے چند روز میں بجلی کے جھٹکے لگنے سے 2 بچے معذور ہو گئے ہیں۔ اس بارے میں کراچی سے ثاقب کی ایک رپورٹ۔
کراچی میں ایک ماہ کے دوران بجلی کے ہائی وولٹیج تاروں سے جھلس کر 2 بچے اپنے ہاتھ اور بازوؤں سے محروم ہو گئے۔ इनमें से एक 11 साल का बच्चा हारिस है जो सुरजानी टाउन में स्कूल से घर आते हुए बिजली के गिरे हुए तार छूने से अपने हाथों से महरूम हो गया। दूसरा हादसा भी चंद रोज कबल पेश आया जिसमें उमर नामी बच्चा घर वापसी पर बिजली के तार गिरने से अपने दोनों बाजुओं से महरूम हो गया। बच्चों के वालिदैन इनकी उम्र भर की माजूरी पर गमनाक दिखाई देते हैं।
छत पे हमारा बच्चा खेल रहा था, खेलते खेलते इसका पांव स्लिप हुआ, तार बराबर में से गुजर रहे थे 11,000 के वोल्ट के, तो उस पे जाके बच्चा हमारा गिरा, ये पूरा जल गया था।
इलेक्ट्रिक वालों ने इसे कहां से कहां पहुंचा दिया, सिर्फ उनकी गफलत की वजह से मेरा बेटा माजूर हो गया, माजूर हो गया, उसके सारे ख्वाब चकना चूर हो गए।
दूसरी जानिब बच्चों के इलाज करने वाले सिविल अस्पताल के डॉक्टर अहमर का कहना है कि एक बच्चे के दोनों हाथ जबकि दूसरे के दोनों बाजू करंट के शदीद झटकों के बाइस मुकम्मल जाया हो चुके हैं। मस्नूई बाजू लगाने पर काफी इखराजात आएंगे।
अभी इसको वो प्रोसेसेस नहीं लगाया जा सकता जो मैंने आपको बताया, बहुत ही एक्सपेंसिव है, जिसके बारे में ये है कि वो सेंसर से काम करता है, वोकल कमांड से काम करता है। ऐसे प्रोसेसेस हैं दुनिया में, पाकिस्तान में अभी नहीं लगाए गए लेकिन हैं दुनिया में ऐसे प्रोसेसेस।
गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने बच्चों की उम्र भर की माजूरी का बराह रास्त जिम्मेदार कराची को बिजली फराहम करने वाले इदारे के इलेक्ट्रिक को करार दिया है। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया को बच्चों को बेहतरीन इलाज फराहम करने की भी हिदायत की।
मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि केसी जिम्मेदार है इन बच्चों की साथ जो हादसा हुए उनके साथ। हादसा दुनिया भर में होते हैं लेकिन उसके बाद उसका अजाला किया जाता है, एहतियात की जाती है, चीज़ों को देखा जाता है कि किस वजह से हादसा हो रहे हैं, आगे से ये हादसा ना हो। तो के इलेक्ट्रिक से रबता भी किया है मैंने, मैंने उन्हें कहा भी है कि इसके ऊपर सख्त एक्शन होगा, आप ऐसे फ्री में यहाँ से वर्कआउट नहीं कर पाएंगे बच्चे के हाथ कटने के बाद, और आपको इस बच्चे का अजाला जिंदगी भर के लिए करना पड़ेगा।
इन वाकयात पर सिंध काबीना के इजलास में भी गौर किया गया। वजीर आला ने शहर भर में तमाम ओवरहेड केबल्स को अंडरग्राउंड करने के लिए टास्क फोर्स कायम कर दी है। टास्क फोर्स को इस बारे में जल्द रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया गया है। इन वाकयात पर बिजली फराहम करने वाले इदारे के इलेक्ट्रिक ने अफसोस का इजहार किया है। के इलेक्ट्रिक ने मुतासरा वालिदैन को इमदाद की पेशकश की है जिसे वालिदैन ने इंतहाई कम करार देकर ठुकरा दिया है। इससे कबल भी कराची में ऐसे हादसात में कई शहरी जान से हाथ धो बैठे हैं। के इलेक्ट्रिक को इन वाकयात पर मीडिया पर कड़ी तनकीद का सामना भी करना पड़ रहा है। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमरीका, कराची।
इसना कन्वेंशन के ह्यूस्टन में इनेकाद के मौके पर सफेद फाम नस्ल परस्तों ने एक मुजाहरा किया। इस बारे में हमारी टीवी के साथी वर्दा खलील की एक रिपोर्ट।
इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका के जेर एहतमाम सालाना कन्वेंशन के दूसरे रोज सफेद फाम नस्ल परस्तों और दाएं बाजू के नजरियात के हामी एक ग्रुप ने सुबह ही से इस्लाम मुखालिफ नारे लगाने शुरू कर दिए। इस ग्रुप में शामिल एक सरगर्म कारकुन का कहना था कि वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं, ताहम वो गैर कानूनी तारकीन वतन और उनकी जानिब से किए जाने वाले जराइम के खिलाफ हैं।
हम यहाँ अपने और सदर ट्रंप के नजरियात के तहफ्फुज़ के लिए आए हैं। हम नस्ल परस्त नहीं हैं, हम उन लोगों के खिलाफ हैं जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ आए हैं, कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं और हमारे लोगों को कत्ल करते हैं।
मुजाहिरीन में कुछ अफराद असलहे से लैस थे, उनसे कुछ ही फासले पर उनके मुखालिफ एंटीफा या एंटी फासिस्ट नामी तहरीक से ताल्लुक रखने वाले मुजाहिरीन का एक ग्रुप सफेद फाम नस्ल परस्तों और सदर ट्रंप के खिलाफ नारे लगा रहा था। उनमें शामिल ज़ियाफाम ब्लैक पैंथर नामी ग्रुप के कुछ नकाबपोश अराकीन भी ऑटोमेटिक असलहे से लैस थे।
हम मुसलमान कम्युनिटी को इन नस्ल परस्तों से तहफ्फुज़ फराहम करने आए हैं। जब भी इन्हें मौका मिलता है ये इंतहा पसंद और नाजी नजरियात के हामी एहतजाज करने आ जाते हैं और मुसलमान और दीगर मजाहिब के लोगों के लिए खतरा बनते हैं। हम अपना फर्ज समझते हैं कि हम कम्युनिटी को तहफ्फुज़ फराहम करें और नस्ल परस्तों की मुखालफत करें।
दाएं बाजू और कदामत पसंद नजरियात के हामी एहतजाज करने वालों में शामिल ऑटोमेटिक राइफल उठाए एक शख्स का कहना था कि वो मुसलमान मुखालिफ नहीं।
मुझे इस्लामी नजरियात से इख्तलाफ है लेकिन पुरअमन मुसलमानों से मुझे कोई मसला नहीं।
मुजाहरीन के शोर शराबे के दरमियान एक मसीही मजहबी रहनुमा अपने मजहबी नजरियात का प्रचार करने में मगन था। करीब ही खड़ा एक मुसलमान शख्स कह रहा था कि ये मुजाहिरीन एक दूसरे के साथ डायलॉग में दिलचस्पी नहीं रखते और हालात खराब करना चाहते हैं।
मुझे ये देखकर अच्छा लगता है कि एंटी फासिस्ट और सोशलिस्ट आपकी हिमायत करते हैं, ताहम मैंने देखा है कि दोनों अतराफ से ऐसे ऐसे जुमले कसे जा रहे हैं जिनका मकसद झगड़ा करना और कशीदगी को हवा देना है। हम उनके पास गए ताकि देख सकें कि कोई बात करना चाहता है या नहीं, मगर कोई भी डायलॉग करना नहीं चाहता।
کنونشن سینٹر کے باہر جب پولیس اہلکار مختلف نظریات کے حامی افراد کو ایک دوسرے سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے تھے تو کنونشن سینٹر کے اندر اسکالرز امریکہ میں مسلمان کمیونٹی کو درپیش چیلنجز کی بات کرتے ہوئے یکجہتی اور بھائی چارے کا درس دے رہے تھے۔ ندیم یعقوب کے ساتھ وردہ خلیل، اردو وی او اے۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں خالد حمید۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے بارے میں اور یہ کہ پاکستان نے اور افغانستان کے وزرائے خارجہ نے افغانستان پاکستان ایکشن پلان فار پیس اینڈ سالیڈریٹی کے فریم ورک کے تحت باہمی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فریم ورک دونوں ملکوں کے مابین تمام معاملات پر بات چیت کرنے کے لیے ایک جامع ادارتی فریم ورک ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس موقع پر علاقائی امن و سلامتی کے اصول کے لیے دونوں ملکوں کے مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہمسائے ہونے کے ناطے دونوں ممالک کا امن و خوشحالی ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ واضح رہے کہ رواں سال مئی میں اسلام آباد اور کابل نے افغانستان پاکستان ایکشن پلان فار پیس اینڈ سالیڈیریٹی کے فریم ورک کے تحت انسداد دہشت گردی، امن و مصالحت، ناگزینوں کی واپسی اور مشترکہ اقتصادی اور سرحد کی نگرانی سے متعلق معاملات کو حل کرنے کے لیے ایک لائحہ عمل وضع کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ پاکستانی اور افغان وزرائے خارجہ کے درمیان یہ رابطہ ایک ایسے وقت ہوا ہے جب پاکستان نے حال ہی میں افغان شہر جلال آباد میں اپنا قونصل خانہ سیکیورٹی اور بعض دیگر وجوہات کی بنا پر بند کر دیا ہے۔ سلامتی کے امور کے تجزیہ کار ظفر جسپال نے اس بابت وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
دونوں ملکوں کی کوشش ہے کہ ان ورکنگ گروپس کو فعال کیا جائے اور نومبر میں مجھے لگتا ہے ان کی پہلی جو آپریشنل میٹنگ بھی ہونی ہے۔ نیچرلی اس سے پہلے اگر کوئی اس طرح کی ایل ویل بن جاتی ہے تو اس کو ڈیفیوز نہیں کرتے، تو ورکنگ گروپ کی جو ایک آپ کنٹینیوٹی ہے یا جو ایک یہ ایک پلان بنا ہے وہ صد خانے میں چلا جائے گا۔ اس کو بچانے کے لیے دونوں سائڈوں پہ کوشش ہو رہی ہے، کیونکہ پاکستان نے بھی ایک ایکسٹریم اسٹیپ لیا جب انہوں نے بند کیا، نہ صرف وہاں کوئی جینوئن تھریٹ سے تو ان کو یہ ایڈریس کریں گے، تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کانفیڈینس بلڈنگ موو ہے۔
اس موقع پر شاہ محمود قریشی نے اپنے افغان منصب سے قونصل خانے کی سیکیورٹی کو بحال کرنے کی درخواست بھی کی تاکہ قونصل خانے کے معمول کا نظام کار جلد از جلد شروع ہو سکے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق افغان وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی نے شاہ محمود قریشی کو آگاہ کیا کہ اس معاملے میں مثبت پیش رفت کی توقع ہے اور کابل میں تعینات پاکستانی سفیر سے اس حوالے سے ان کی ملاقات بھی ہو چکی ہے۔ واضح ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے شہر جلال آباد میں سیکیورٹی خدشات اور ننگرہار صوبے کے گورنر کے قونصل خانے کے امور میں مداخلت کا الزام لگاتے ہوئے گزشتہ جمعے کو اپنا قونصل خانہ بند کرنے کا اعلان کیا تھا۔ دوسری طرف ننگرہار صوبے کے گورنر حیات اللہ حیات کے ترجمان پاکستانی قونصل خانے کے امور میں کسی طرح کی مداخلت کے الزامات کو مسترد کر چکے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں وفاقی حکومت کے تحت شجرکاری کی مہم پاکستان کے لیے درخت کا آغاز اتوار کو ہو گیا ہے۔ اس مہم کے تحت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں 15 لاکھ پودے لگائے گئے۔ وزیراعظم عمران خان نے اسلام آباد میں مہم کا آغاز کیا۔ وفاقی حکومت کی اس مہم کے تحت آئندہ 5 سال میں 10 ارب پودے لگانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ بلوچستان میں ماہرین کے بقول اس ہدف کا حصول شاید ممکن نہ ہو۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
ملک کے دیگر صوبوں کی طرح بلوچستان میں شجرکاری مہم کا افتتاح وزیر اعلیٰ جام کمال خان نے کوئٹہ میں کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ بلوچستان ایک ریتیلا اور خشک علاقے میں واقع ہے، اس صوبے میں اگر سبزہ بڑھے گا اور شجرکاری صحیح معنوں میں کی جائے گی تو اس کے ماحولیات پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔
شجرکاری کو اگر بلوچستان میں پھیلانا ہے تو اس کا ایک پیٹرن بنانا ہوگا۔ یہ ایک ایک درخت لگانے سے، ان کو مینٹین نہ کرنے سے، پھر بھول جانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ باقاعدہ ایریاز آئیڈینٹیفائی ہوں گے، ان ایریاز میں جہاں بارانی پانی سے وہ زندہ صحیح رہ سکیں، کچھ ایسے علاقے ہوں گے جہاں ان کو ٹیوب ویل یا سولر سسٹم کے تھرو ہم مینٹین کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر ہمارا ارادہ سولر کی طرف ہے تاکہ اس میں کاسٹ افیکٹو نہ ہو۔ کوسٹل بیلٹ میں ہم کوشش کریں گے ایسے اسپیشیز ہوں جو کہ بہت لیس پانی کے حوالے سے بھی وہاں زندہ رہ سکیں۔
بلوچستان کی حکومت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ رواں مہم کے دوران پورے صوبے میں 95,000 پودے نہ صرف لگائے جائیں گے بلکہ ان کی دیکھ بھال کے لیے بھی مناسب اقدامات کیے جائیں گے۔ ماہرین جنگلات کا کہنا ہے کہ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے جس کے 3 اضلاع میں نہری پانی استعمال کیا جاتا ہے، دیگر 30 اضلاع کا انحصار صرف اور صرف بارانی پانی پر ہے۔ صوبے میں ایسے پودے لگانے کی ضرورت ہے جو کم پانی کی فراہمی کے ساتھ بڑھ سکیں۔ سابق چیف کنزرویٹو افسر بلوچستان محمد یوسف خان کاکڑ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کے دوران کہا کہ صوبے کے بعض علاقوں میں تجرباتی بنیادوں پر مختلف پودے لگائے گئے جن کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہوئے ہیں۔
عموماً ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جس علاقے میں ہم پودا لگائیں وہاں کا مقامی پودا ہی ہماری ترجیح ہوتی ہے، کیونکہ مقامی پودا جو ہے وہ اپنے مخصوص موسمی انوائرمنٹ کے تحت مقابلہ کر سکتا ہے موسمی سختیوں کا۔ اگر آپ باہر سے کوئی پودا لائیں گے، ایلین یا ایگزاٹک پیشی جب آپ لائیں گے اور وہ وہاں کے موسم سے مطابقت نہ رکھتا ہو، گو کہ وہ ڈراؤٹ ریزسٹنس ہو، گو کہ وہ پانی کی اس کے جو ریکوائرمنٹس وہ کم ہوتی، لیکن پھر بھی صرف پانی ہی ایک فیکٹر نہیں ہے جو پودے کی نشو نما کے لیے۔
وفاقی حکومت کے اس مہم کے تحت آئندہ 5 سالوں میں 10 ارب پودے لگانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ ماہرین کے بقول اس ہدف کا حصول شاید ممکن نہ ہو، کیونکہ بلوچستان کی حکومت ہر سال یکم مارچ سے 30 اپریل تک سجرکاری مہم چلاتی ہے، لیکن صوبے کے کسی علاقے میں بھی شہریوں نے اس مہم کے کامیاب ہونے پر اطمینان کا اظہار نہیں کیا، بلکہ سیاسی اور سماجی تنظیموں کی طرف سے اکثر و بیشتر صوبے کے 2 علاقوں زیارت اور کلات میں سنوبر کے سینکڑوں سال پرانے جنگلات کی حفاظت کے لیے اقدام کرنے کے مطالبات سامنے آتے رہے ہیں۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
افغانستان سے ملحقہ ضلع خیبر کے قصبے لنڈی کوتل کے ایک نواحی گاؤں میں کانگو وائرس سے پیدا شدہ صورتحال پر قابو پانے کے لیے ڈاکٹروں اور دیگر طبی عملے کے اہلکار صبح شام مقامی لوگوں کا طبی معائنہ کر رہے ہیں۔ محکمہ صحت کے اعلی عہدیداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ پچھلے 2 دنوں میں کانگو وائرس سے متاثرہ کوئی مریض سامنے نہیں آیا ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
افغانستان سے ملحقہ ضلع خیبر کی قصبے لنڈی کوتل کے ایک نواحی گاؤں میں کانگو وائرس سے پیدا شدہ صورتحال پر قابو پانے کے لیے ڈاکٹروں اور دیگر طبی عملے کے اہلکار صبح شام مقامی لوگوں کا طبی معائنہ کر رہے ہیں۔ محکمہ صحت کے اعلیٰ عہدیداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ پچھلے 2 دنوں میں کانگو وائرس سے متاثرہ کوئی مریض سامنے نہیں آیا ہے۔ خیبر ایجنسی کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر خالد جاوید نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اسلام آباد کے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کی رپورٹ کے مطابق سلمان خان کانگو وائرس سے متاثر ہوا تھا، جبکہ ان کے دوسرے رشتہ دار خان حیدر جو 2 دن قبل انتقال کر گیا ہے کے بارے میں رپورٹ ابھی تک موصول نہیں ہوا ہے۔
الحمدللہ بالکل حالات کنٹرول میں ہے، 100% ہماری ٹیمز وہاں پہ کام کر رہے ہیں، صبح شام ادھر جاتے ہیں، ہم نے ٹیمز بنائے، اس کو نوٹیفائی کیے، ہمارے میڈیکل ٹیمز وہاں پہ کام کر رہے ہیں فیلڈ میں، اور ابھی تک جو مجھے انہوں نے اطلاع دی الحمدللہ تاحال ابھی تک اس گھڑی تک کوئی دوسرا کیس ابھی تک الحمدللہ نہ کنفرم ہو چکا ہے نہ ابھی تک کسی کو ٹیمپریچر ہوا ہے۔
لنڈی کوتل کے نواحی علاقے پیروخیل کے گاؤں کے تمام مکینوں کو گاؤں سے باہر نہیں جانے دیا جاتا، جبکہ ایک نجی اسکول کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ انتظامی افسران اور ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ اسلام آباد سے خان حیدر کی موت کے اسباب کے بارے میں رپورٹ ملنے کے بعد مزید اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
امریکہ نے فلسطینی مہاجرین کی امداد کے لیے اقوام متحدہ کے فنڈ کو اپنی طرف سے فراہم کی جانے والے فنڈز میں کٹوتی کا اعلان کیا ہے۔ فلسطینی مہاجرین کو اس کٹوتی پر سخت تشویش ہے، اور دوسری طرف اقوام متحدہ کی اس ایجنسی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ عالمی برادری فلسطینی مہاجرین کے مسئلے کو پرامن طور پر حل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سے لطیسہ ہوک کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
اردن کے دارالحکومت عمان کے شمال میں واقع بقا کیمپ میں 1,00,000 مہاجرین آباد ہیں۔ بعض 1968 سے وہاں مقیم ہیں جب یہ کیمپ قائم ہوا تھا، اور بعض تو اسی کیمپ میں پیدا ہوئے۔ ایک مہاجر خاتون زینب الارضابہ کہتی ہیں،
There are many people here in the camp. Where will they all go? How will they live?
یہ فلسطینی مہاجر خاتون کہہ رہی ہیں، یہاں بہت سے لوگ مقیم ہیں، یہ کہاں جائیں، اپنا گزارا کس طرح کریں، اپنے بچوں کو تعلیم کہاں سے دیں۔ یہ سب کچھ اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے فلسطینی مہاجرین یعنی UNRWA کی مدد سے ممکن تھا۔ اردن میں بقا کے علاوہ اور بھی بہت سے کیمپ ہیں۔ اس کے علاوہ مشرق وسطی کے دوسرے حصوں میں بہت سے مہاجرین عارضی پناہ گاہوں میں رہ رہے ہیں۔ یو این آر ڈبلیو اے کو ملنے والی امداد کا ایک تہائی حصہ امریکہ کی جانب سے ملتا ہے۔ یو این آر ڈبلیو اے کے ترجمان کرس گنس کہتے ہیں
526,000 children who receive an education every day from UNRWA, 1.7 million food insecure people, a million of whom are in Gaza.
یو این آر ڈبلیو اے 5,26,000 بچوں کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرتی ہے، 17,00,000 افراد کو خوراک مہیا کرتی ہے، ان میں سے 10,00,000 غزہ میں مقیم ہیں، تقریباً 35,00,000 افراد کو بنیادی صحت کی سہولتیں اور طبی امداد دی جا رہی ہے، اور اب اس انتہائی قابل افسوس فیصلے سے یہ سب لوگ بری طرح متاثر ہوں گے۔ جمعے کے روز ٹرمپ انتظامیہ نے اعلان کیا تھا کہ وہ امدادی رقم میں کٹوتی کر رہی ہے کیونکہ اقوام متحدہ کے ادارے کی کارکردگی سے امریکہ مطمئن نہیں ہے۔ دوسری طرف اتوار کو اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے اس امریکی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔
The US has done a very important thing by halting the financing for the refugee perpetuation agency known as UNRWA.
اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے یہ بہت اچھا کیا ہے کہ اس نے یو این آر ڈبلیو اے کو دینے والی امداد کی کٹوتی کر دی ہے، اس سے بالآخر مسئلے کا حل نکلے گا۔ یو این آر ڈبلیو اے کے سربراہ کراہین بوہی نے ایجنسی پر لگائے گئے الزامات کی تردید کی ہے۔
It is the utter failure of the parties and the international community to resolve this conflict that explains why Palestine refugees are still refugees 70 years on.
یہ تمام فریقوں اور بین الاقوامی برادری کی ناکامی ہے کہ 70 سال سے فلسطینی مہاجرین کے مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکا۔ یو این آر ڈبلیو اے اس سے بری ذمہ ہے اور مسئلے کے حل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کام سیاست کا ہے کہ وہ اس تنازع کا پائیدار حل نکالے۔ انسانی ہمدردی کے لیے کیے جانے والے کاموں کا مسئلے کے حل سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ 70 سال پہلے تقریباً 7.5 لاکھ لوگوں کو مجبوراً اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا تھا، بعد میں یہ تنازعات اور لڑائیاں جاری رہیں اور یہ تعداد بڑھ کر اب 50 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ 1948 میں عرب اسرائیل جنگ کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے افراد اور ان کے لواحقین اسی امداد کے سہارے اور دوبارہ اپنے گھروں کو واپس جانے کی آس میں زندہ ہیں، جبکہ اسرائیل صاف طور پر کہہ چکا ہے کہ اس کے زیر قبضہ علاقوں میں اب یہ لوگ واپس نہیں آ سکتے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بنگلہ دیش میں 2/3 لڑکیوں کی شادیاں 18 برس کی عمر سے پہلے کر دی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کا بچپن کہیں کھو جاتا ہے اور وہ تعلیم سے بھی محروم رہ جاتی ہیں۔ ایک امریکی غیر سرکاری ادارہ لڑکیوں کی تعلیم پروگرام کے تحت ان میں شعور فراہم کر کے اس صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ وینا مبتدی کی رپورٹ کے مطابق ایک ماں اور ان کے 9 سالہ بیٹی کی طرح بہت سے لوگ کس طرح اس مہم کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، جانتے ہیں اسفر امام کی اس رپورٹ میں۔
جب ساشا فوربس نے سپیک اپ فار پور کے بانی کا انٹرویو سنا تو وہ بہت متاثر ہوئی۔
I'm very passionate about empowering girls and empowering women.
وہ کہہ رہی ہیں کہ میں خواتین اور لڑکیوں کو بااختیار بنانے کا سنا تو بہت پرجوش ہو گئی۔ امریکی این جی او دنیا کے اس غریب ترین ملک بنگلہ دیش میں بڑا کام کر رہی ہے۔ سپیک اپ کے بانی اور بین الاقوامی ڈائریکٹر ٹرائی اینڈرسن کہتے ہیں،
So in Bangladesh, the major problem there is child marriage. Where up to 2/3 of the girls are married before the age of 18.
بنگلہ دیش میں بڑا مسئلہ بچپن کی شادیاں ہیں، جہاں تقریباً 2/3 لڑکیوں کی شادی 18 برس کی عمر سے پہلے کر دی جاتی ہے، اور ان میں سے اکثر کی شادیاں 13 اور 14 برس کی عمر میں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہم لڑکیوں کی تعلیم کے ساتھ اس صورتحال کی روک تھام کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ جب وہ اسکول میں ہوں گی تو ان کی زبردستی شادی نہیں ہوگی۔ گرلز ایجوکیشن پروگرام غیر نصابی سرگرمیاں بھی فراہم کرتی ہے، جیسے کہ روزانہ کے ٹیوشن، کتابیں، اسکول بستہ اور ایجوکیشن سیمینار وغیرہ۔ دہی علاقے کے 30 گاؤں کی تقریباً 1300 لڑکیاں اس پروگرام میں انرولمنٹ حاصل کر چکی ہیں، جبکہ سینکڑوں ابھی منتظر ہیں۔ پروگرام کے لیے کئی رضاکار بنگلہ دیش جا کر لڑکیوں میں تعلیم کے لیے کام کر رہی ہیں۔ ان میں شامل مایا کا تجربہ نہایت شاندار ہے۔ وہ کہتی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے اصل میں سیکھا کہ آپ کے پاس کتنا ہی سامان کیوں نہ ہو، یہ بھی مسئلہ نہیں کہ آپ کی تعلیم کیا ہے۔ اندرونی طور پر ہر شخص ایک جیسا ہے۔ امریکہ واپسی پر والدہ وینڈی زینڈرز اور ان کی بیٹی دونوں نے ہی پک اپ فار پور کے لیے فنڈ ریزنگ شروع کر دی ہے. وہ یارڈ سیلز کر رہی ہیں. وہ پر امید ہیں کہ اس سال نومبر میں عطیات لے کر دوبارہ بنگلہ دیش جا سکیں گی. وینڈی کہتی ہیں,
not everybody can go out into the mission field, but we can support people that do. So I may not be able to.
وہ کہہ رہی ہیں کہ ہر کوئی فیلڈ میں جا کر مدد نہیں کر سکتا, لیکن ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں جو یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ میں یہ کرنے کے قابل نہیں کہ بیگ اٹھاؤں, ملازمت سے چھٹی لوں اور بنگلہ دیش چلی جاؤں, لیکن جب ان کا جذبہ ہے کچھ کرنے کا, ہم ان کی مالی مدد کر سکتے ہیں یا کچھ بھی جن کی ان کو ضرورت ہو. اسپیک اپ فار پور جیسے گروپ کی مدد سے فاربس اور ان کی بیٹی مایا بہت سو کی حالت بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. ان کی کوششوں سے بہت سی دیگر لڑکیوں کو سیکھنے کا موقع ملا ہے. اس طرح وہ کامیابی کے لیے اپنی راہ کا تعین کر سکتے ہیں. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
ہر سال ستمبر کے پہلے پیر کو امریکہ میں وقفہ دیا جاتا ہے تاکہ ہمارے ملک کی خوشحالی کے لیے خدمات انجام دینے والے محنت کشوں کو خراج تحسین پیش کیا جا سکے. 5 ستمبر سن 1882 کو مینہٹن نیو یارک کی سڑکوں پر 10,000 سے زیادہ مرد و خواتین نے مزدوروں کا پہلا دن منایا تھا. نیو یارک کی مرکزی لیبر یونین نے پہلی بار لیبر ڈے کی باقاعدہ تقریبات کا آغاز کیا. اس کا مقصد ان محنت کشوں کو خراج تحسین پیش کرنا تھا جنہوں نے زیادہ اجرتوں, کم اوقات کار اور بہتر حالات کے لیے جدوجہد کی. اس دن کو جہاں ایک جشن کی صورت میں منایا گیا, وہاں وہ اس قربانی کا بھی عکاس تھا کہ محنت کشوں نے اپنی سخت محنت, منصفانہ معاوضے کے حصول کے لیے اپنی اس دن کی اجرت کو قربان کر دیا. امریکی محنت کشوں نے اپنے طبقے کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو کام کیا, اس نے امریکہ اور پوری دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. امریکی کسان دنیا میں سب سے زیادہ اپنی اجناس برآمد کرتے ہیں, اور دنیا میں فیکس سب سے زیادہ زرعی پیداوار کے حامل مالک بھارت اور چین کے مقابلے میں زیادہ اجناس یہاں امریکہ میں اگائی جاتی ہے. اس کے علاوہ امریکہ پیٹرولیم کی صاف ستھری مصنوعات بھی زیادہ مقدار میں برآمد کرتا ہے, اور طیاروں اور اس کے پرزاجات کی برآمدات میں دنیا کا 40% سے زیادہ امریکہ کا حصہ ہے. الیکٹرانک مصنوعات کے شعبے میں دنیا بھر کی برآمدات میں اس کا حصہ 11% سے بھی زیادہ ہے. دنیا کے دوسرے ملکوں کے مقابلے میں امریکہ میں سڑکوں کا سب سے بڑا جال پھیلا ہوا ہے. تقریباً 65 لاکھ کلومیٹر طویل سڑکیں ایک کونے کو دوسرے کونے سے ملاتی ہیں. ان میں سے 43 لاکھ کلومیٹر پکی اور تقریباً 22 لاکھ کلومیٹر کچی سڑکیں شامل ہیں. تقریباً 90% امریکی گھرانوں کے پاس کم از کم ایک موٹر گاڑی ضرور ہے. امریکی کارکن ہر سال تقریباً 30 لاکھ موٹر گاڑیاں تیار کرتے ہیں, یعنی دنیا میں ہر سال جو گاڑیاں بنتی ہیں ان کا 5%. امریکہ کی اقتصادی کامیابیوں کا اہم عنصر وہ آزادی ہے جو ہر امریکی کو حاصل ہے. کام منتخب کرنے کی آزادی, ایجاد و اختراع کی آزادی, نئی صنعتیں قائم کرنے کی آزادی اور پرانی صنعتوں کو جدید بنانے کی آزادی. صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ امریکی جذبے کی تجدید نو کا عمل جاری ہے. ہمارے اتحادی یہ دیکھیں گے کہ امریکہ ایک بار پھر قیادت کے لیے تیار ہے. خواہ دوستوں یا دشمن, دنیا کے تمام ملک یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ مضبوط ہے اور امریکہ پراعتماد ہے. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ آزاد ہے. سسٹم نے کہا کہ ہم کسی پر اپنا طرز زندگی تھوپنا نہیں چاہتے, بلکہ چاہتے ہیں کہ اسے چمکنے دیا جائے. ہماری چمک دمک ایک ایسی مثال بن رہی ہے جس کی ہر ایک تقلید کرنا چاہے گا.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتا ہے www.voanews.com/editorial.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز, پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر ایل سینٹوس. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن اور پیش کیے جائیں گے. اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.